اسلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب امریکہ سے موجود ہیں۔ اسلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، آج کا جو پروگرام ہے وہ متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان سوالات میں پہلا سوال خود سوالات سے ہی متعلق ہے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شکوک اور شبہات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق، اس کی حکمت سے متعلق، اس کے دین سے متعلق، تو بہت زیادہ سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات ایک محل میں کہی جاتی ہے، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس سے ایک عمومی مفہوم اخذ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں یہ توجہ دلائی گئی ہے، وہاں پیش نظر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس کے دوران میں بعض لوگ ایسی باتیں پوچھنے لگ گئے جو خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ وہ ضروری چیزیں پوچھنی چاہیے جو تمہارے دین سے متعلق ہیں، جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ اس طرح کے سوالات اگر کرو گے اور اللہ تعالیٰ مثلا کسی راز کا انکشاف کر دیں گے یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا، یہی پوچھ بیٹھو گے کہ فلاں فلاں کا انجام کیا ہوگا، اپنے بارے ہی میں کوئی سوال کرو گے تو جواب دے دیا گیا، تو تمہارے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ تو اس پر توجہ دلائی گئی، ورنہ دین سے متعلق سوالات کے بارے میں تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے پیغمبر آپ انہیں بتائیں کہ یہ میرے بندے جب کوئی سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور وہ میری کسی ہدایت، میرے کسی حکم کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اجیب و دعوت ادا، میں تو بلانے والے پکارنے والے کی بات کا جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت قریب ہوں، میں اس وقت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تم سے براہ راست مخاطب ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے جب ان حدود میں مداخلت کرنے کے لیے سوالات کیے جن میں ایک اصولی بات بتا دی گئی ہے کہ وہ دنیا جو بعد میں ہمیں پیش آنے والی ہے، اس کا ذکر یا اس کی تفصیلات یہاں پر متشابہات کے طریقے پر ہی بیان کی جا سکتی ہیں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں جانتا، جو وجود میں نہیں آئیں، جن کے تصورات پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے اس کی زبان میں الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی نادیدہ عالم کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر، انہیں مماثل قرار دے کر وہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو اس کی اگر کھوج کرید میں پڑھو گے، مثلا یہ کہ دوزخ کی تہ میں درخت اگے ہوئے ہوں گے تو کیا آگ انہیں جلا نہیں دے گی، تو یہ وہ سوالات یعنی لایانی سوالات ہیں جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متنبہ کیا کہ اگر ان کے پیچھے پڑھو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اصل حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل کر بیٹھو گے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے دین کے بارے میں، دینی حقائق کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اللہ کے قوانین کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، بندوں کے ساتھ اللہ کے تعلق کے قاعدوں کے بارے میں، جنہیں سنن کہا جاتا ہے۔ سوالات کو ہمیشہ انکرج کیا گیا ہے اور قرآن مجید نے خود بہت سے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور جب سوالات کے جوابات دیے ہیں تو آپ ان آیات کو قرآن میں نکال کے یا ان مقامات کو قرآن میں نکال کے دیکھیں تو وہاں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم کہیں گمراہی میں پڑ جاؤ۔ تو سوالات کرنا اور جوابات دینا یہ تو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ صحیح سوالات کیے جائیں، صحیح موقع پر کیے جائیں، صحیح طریقے سے کیے جائیں۔ لیکن اگر آدمی لایانی قسم کے سوالات یا تمسخر کی قسم کی چیزوں میں الجھ کے رہ جائے تو اس کا نتیجہ لازماً گمراہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ اگر یہ دیکھیں گے کہ جو متعین بات ہے اس کو نظر انداز کر کے مین میخ نکالنے کے لیے، ہندی کی چندی کرنے کے لیے، بال کی کھال اتارنے کے لیے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں، تو یہ در حقیقت انسان کے باطن پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں پر ہم بھی توجہ دلاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر ایک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ خانہ کعبہ کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس کا جو دوسرا ضمنی سوال ہے اسی سے، وہ یہ کہ اسلام تو توحید کا مذہب ہے، دوسرے لوگ جب پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، ہم خود خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب میرے لیے ہیں، تو پھر خانہ کعبہ کو سینٹر کیوں بنایا گیا؟
قرآن مجید نے تصحیح کی ہے کہ یہ مسجد ہے، یعنی یہ مسجد الحرام ہے، اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کے لیے ایک معبد بنایا گیا ہے، عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ تو اس کی جو حیات ہے، یعنی جس طرح کی اس کی عمارت ہے وہ مقاب شکل میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو خانہ کعبہ کہہ لیا جاتا ہے یا کعبہ کہہ لیا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا، اس کی صورت کو بیان کرتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہ المسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی۔ اب رہ گیا یہ بات کہ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ معبود نہیں ہوتا، قبلہ اس سمت کو کہا جاتا ہے جس سے کسی عبادت میں نظم پیدا کیا جائے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے ہاں عبادت اجتماعی طور پر کی جاتی ہے، یعنی نماز ہم ایک امام کی امامت میں صفیں باندھ کر پڑھتے ہیں، تو اگر اس میں یہ متعین ہی نہ ہو کہ رخ کدھر کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی کوئی کسی جانب رخ کرے گا، تو ان تمام عبادت کے اجتماعات کو ایک رخ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کا انتخاب کیا۔ یہ مسجد بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، یہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی تھی، اور یہ بیت الحرام بھی۔ تو آپ اب دیکھیے کہ اس میں سے کس کا انتخاب ہوتا؟ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو مسجد حرام حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی ہے، بیت المقدس حضرت سلیمان و حضرت داؤد کا بنایا ہوا ہے، اور مسجد نبوی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اس پوری دنیا میں مذہب کے امام کی حیثیت حاصل ہے، وہ پہلے ہیں، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی ذریت میں سے ہیں، بنی اسرائیل بھی انہی کی ذریت میں سے ہیں، ان سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ تو ان کی بنائی ہوئی مسجد کو یہ حیثیت دی گئی کہ اسی کو نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا جائے۔ قبلہ معبود نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو ایک جہت اور ایک سمت دینے کے لیے اس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کسی جاہل سے جاہل مسلمان سے بھی اگر پوچھیں تو وہ یہ تصور بھی نہیں رکھتا کہ وہ بیت اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا کسی بت کی عبادت کر رہا ہے، ایک مسجد کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور چونکہ انسان کو ایک محسوس مرکز چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ حیثیت اس مسجد کو دے دی کہ ہم اس کے گرد طواف کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرتے ہیں۔ طواف اللہ کی نظر کرنے کی علامت ہے، یعنی یہ نظر کے پھیرے ہیں، تو یہ سب کام اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا کبھی ہم نے کوئی بت نہیں بنایا، نہ کبھی اس طرح کی کوئی چیز کی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اصل میں لوگ غلط تصورات سے اخذ کرتے ہیں۔ رہ گئی بات بت پرستی کی، تو بت پرستی میں بھی اصل چیز بت نہیں ہے، اصل چیز وہ تصورات ہیں جن سے بت بنتے ہیں۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری تخلیقی جہت میں برہمن کی حیثیت رکھی، یعنی خود خالق ہے، پھر ایک اور ہستی ہے جو رب ہے، جیسے کہ ہندو میتھالوجی میں مانا جاتا ہے، ایک اور ہستی ہے کہ جس کا کام اصل میں اس دنیا کے اندر ڈسٹرکشن پیدا کرنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات تین ہستیوں میں تقسیم کر دیے کہ یہ برہما ہے، یہ وشنو ہے، یہ شیوا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اس تصور پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ تو یہاں تو اس طرح کا کوئی دور نزدیک تصور نہیں ہے، بیت اللہ محض ایک مسجد ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، چونکہ ایک مرکزی مسجد ہے تو تمام مسجدوں کو ایک جہت دینے کے لیے، نمازوں میں نظم پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں میں یہ ارتکاز پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ایک جہت کو مرکز کی حیثیت دے کے ساری دنیا سے اس کی طرف رخ کرے، تاکہ پورے عالم میں ایک اجتماعیت کا احساس پیدا ہو، قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو نبوت دی گئی اور وہ بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم میں گئے، تو وہاں جا کے نماز کا نظم پیدا کرنے کے لیے خود ان کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو یہ محض جہد کا تعین ہے، اس میں کسی کو معبود نہیں بنایا جاتا۔
جاوید صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ مختلف جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ فلاں کوئی کام آپ کریں گے تو اتنے کروڑ نیکیاں مل جائیں گی، یا اتنا جو ہے جہنم میں اتنے کروڑ سال جلائے جاؤ گے، یا فلاں جو دو رکعت نفل پڑھو گے تو اس سے اتنا اجر مل جائے گا جو کہ ہزاروں لاکھوں سال کا اجر ہوگا، تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کی جو روایات ہیں اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹریڈنگ سی ہو رہی ہے، کوئی تجارت ہو رہی ہے، اور اس عبادت کی جو اصل روح ہے وہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کی روایات کے بارے میں؟
اس طرح کی زیادہ تر روایات بالکل یا تو موضوع ہے یا انتہائی ضعیف روایتیں ہیں۔ محدثین نے خود یہ اصول قائم کیا ہے کہ جن روایتوں میں اس طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہوں کہ یہ کروڑوں سال کا آپ کو ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا، تو ان کو رد کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں عذاب و ثواب کے قاعدے بیان کر دیے ہیں، بس وہ طے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان روایات کی کوئی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے بعد میں بیان کی ہے، ان میں صحیح بھی ہوتی ہیں، ان میں مبالغہ بھی لوگ کر دیتے ہیں، یہ موضوع بھی ہوتی ہیں، لوگ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کر دیتے ہیں، تو ایسی باتوں کو ہمیشہ قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس طرح کی روایتوں کا تعلق ہے، ان سب کے بارے میں محدثین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ عام طور پر بالکل غلط ہے، ان کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔
جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی روایات کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مثال کے طور پر قرآن مجید جو ہے وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ 700 گنا کر دے گا، اور ایک جگہ جیسے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے، یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تو قرآن مجید بھی کم و بیش اس طرح کی روایات بیان تو کر رہا ہے، جو روایات میں جو الفاظ ہیں اس طرح کے قرآن مجید کے اندر بھی الفاظ ہیں۔
یہ بات تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ قرآن کے فریم کے اندر رکھ کے دیکھیے، تو جتنی بات اس کے مطابق ہو اس کو ضرور قبول کیجئے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتے ہیں، اس کا اجر بھی دیتے ہیں، نیکی میں نشو و نما بھی ہوتی ہے، ایک نیکی حالات کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے، محرکات کے لحاظ سے بہت ثمر بار ہو جاتی ہے، نیکی ایک درخت کی طرح پھلتی پھولتی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، لیکن اس میں اس نوعیت کا مبالغہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کی آپ نے مثال دی ہے۔ تو اسی لیے تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ جو فریم قرآن نے مہیا کر دیا ہے اس میں بتا دیا ہے کہ نیکی کی نشو و نما کے، نیکی کو بڑھانے کے، اس کے اجر کو بڑھانے کے کیا قاعدے ہیں، تو وہ بتا دیا ہے۔ اس کے اوپر یہ بات کہنا کہ یہ کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو بہرحال اس دنیا کی زندگی میں ہم امتحان میں ہیں اور اس کے نتائج بتائے گئے ہیں، تو یہ ایک نوعیت کی خرید و فروخت تو ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو خود بیان کر دیا کہ ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں تمہارے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ دیکھیے وہاں خریدنے ہی کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بڑی دل نواز تعبیریں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال سب ہمارے پروردگار کی نظر ہے، اگر وہ کسی وقت ان کا مطالبہ کرے اور ہم اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہی ساری اس زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، تو عاجز بندوں کو تو بہرحال اللہ سے نعمتوں کی توقع کرنی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ یدعون ربہم خوفم و طمع، وہ اپنے پروردگار کو اندیشے سے پکارتے ہیں کہ کہیں گرفت میں نہ آ جائے، اور وہ طمع سے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو اجر ملے، ان کی عاجزی کے باوجود ان کے اعمال قبول کیے جائیں، ان کے تضرع اور ان کی زاری کو قبول کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں برکت اور افزونی دے اور قیامت میں وہ بخش لیے جائیں، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے. تو اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع سے تعبیر کیا ہے، اور یہ تعبیر بڑی خوبصورت تعبیر ہے. ایک دوسری جگہ دیکھیے کہا ہے کہ حل ادلکم الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لے. تو تجارت کا لفظ، اشتراء کا لفظ، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک تجارت ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں در حقیقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پروردگار کے ساتھ معاملہ خوف و طمع کا معاملہ ہے، بیم و رجا کا معاملہ ہے، اور ہم عاجز بندوں کو اسی طرح سے اور اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے معاملہ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک یہ جواب دیجیے گا کہ اس میں یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو ہماری نیوٹرل تاریخ ہے، یا جو یوں کہنا چاہیے غیر جانبدار جو تاریخ لکھنے والے جو مورخین گزرے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کو جو ہے فرعون غرق ہو گیا، اور اسی پانی میں سے پوری بنی اسرائیل کی قوم گزر گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں آسمانی صحائف میں ہی ملتی ہیں، تورات میں ملتی ہیں، بائبل میں ملتی ہیں، قرآن میں ملتی ہیں، لیکن کسی غیر جانبدار مورخ نے کبھی کسی حضرت داؤد کا ذکر نہیں کیا کہ ایسے داؤد نام کے کوئی صاحب گزرے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی تھی، اور فرعون اگر غرق ہو جائے، پانی میں ڈوب جائے، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن مورخین نے کبھی اس طرح کے واقعات نقل نہیں کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صرف صحائف میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو ایک عام دیکھنے والا اس کو تاریخ میں نقل کیوں نہیں کر رہا؟
ہمارے پاس جو اس وقت تاریخ ہے یہ کوئی 4-5 ہزار سال کا احاطہ کرتی ہے، اور اس میں بھی حضرت مسیح تک کے زمانے کو پری ہسٹورک سمجھا جاتا ہے. یعنی جو تاریخی معلومات ہمیں حاصل ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس طرح کہ آج کے زمانے میں تاریخ ترتیب دی جا رہی ہے. اس میں جو ایک بڑی غلطی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کو الہامی کتاب کہا جا رہا ہے. بائبل میں الہامی کتابیں ہیں، یعنی بائبل اصل میں جیوش ہسٹری ہے. تو اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی آدمی یونان میں بیٹھ کے ایک تاریخ لکھتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں مورخ ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں مغلوں کے زمانے میں بیٹھ کے باقلانی صاحب یا کوئی اور تاریخ لکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مورخ ہیں. آپ ابن کثیر تاریخ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مورخ ہیں. ہیروڈوٹس تاریخ لکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں مورخ ہیں. یہ ایک پوری قوم نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بائبل جو ہے یہ جیوش ہسٹری ہے، یعنی ایک قوم اپنی تاریخ کو بیان کر رہی ہے، اور نسلاً بعد نسلاً اس تاریخ کو بیان کر رہی ہے. تو جس زمانے کے یہ بزرگ ہیں اس زمانے کے بارے میں ہماری معلومات کی نوعیت یہی ہے. پھر ایک اور بات بھی رکھیے ذہن میں، اور وہ یہ کہ عام طور پر جو مورخین ہیں وہ جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ واقعات اس زمانے کے سیاسی معاملات کو نمایاں کرتے ہیں. مذہبی چیزیں اس طریقے سے موضوع نہیں بنتی. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ ول ڈیورا نے سٹوری آف سیولیزیشن لکھی ہے، اور آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ اس میں ہندوستان کا اگر آپ تذکرہ پڑھے تو آپ وہاں پر قائد اعظم مسلم لیگ کا کوئی ذکر ہی نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ اس باہر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں، ان کے لیے مسلمانوں کے لیڈروں اور رہنماؤں کی وہ حیثیت بنی ہی نہیں تھی جو خود ہمارے لیے تھی. تو کیا آپ اس کے بعد یہ استدلال کیا جائے گا کہ چونکہ ول ڈیورا نے ذکر نہیں کیا اس وجہ سے قائد اعظم کی شخصیت ہی موجود نہیں تھی؟ تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قوموں کی اپنی روایت یہ بھی اسی طرح ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اگر یہ اجماع اور تواتر سے نقل کی جا رہی ہو تو خود تاریخ کا ماخذ ہے۔ تو یہ تو تاریخ کے بارے میں میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید علمی اور عقلی استدلال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا، تو وہ اس کی تصحیح کر دیتا ہے کہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان میں کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ اس طرح مورخین نے بیان نہیں کیا جیسے کہ قرآن مجید یا اس کو بائبل بیان کرتی ہے، تو یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے اور ایک حد تک صحیح بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مورخین کے ہاں بھی یہ ذکر موجود ہے لیکن وہ اجمالی نوعیت کے ذکر ہیں، وہ تفصیلات وہاں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنی تحریکیں ہیں، کتنی بڑی شخصیات ہیں جن کا ذکر ہمارے مذہبی لوگوں کے ہاں موجود ہوتا ہے لیکن وہ عمومی تاریخ میں کبھی باری نہیں پاتی۔ تو یہ سب چیزیں اسی طرح دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔
یہ بتائیے گا جاوید صاحب، ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ جو وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ وتر میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعائے قنوت کے نام سے، یہ تو دراصل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ والی نماز میں پڑھی تھی، یہ کیا قنوت نازلہ ہے یا یہ بالکل دعائے قنوت ہے، کیا ہے اس کو ذرا واضح کر دیجئے گا۔
نہیں، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ قنوت نازلہ میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدتینت لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے جنہوں نے آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ہاں تعلیم دینے کے لیے بلایا اور پھر ان کو شہید کر دیا۔ بڑا ہی غیر معمولی حادثہ ہوا، اذیتیں دے کر ان لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے لیے جب بد دعا کی گئی اور کافی دنوں تک کی گئی تو اس کو قنوت نازلہ کے الفاظ دیے گئے۔ یہ عام نمازوں میں پڑھنے کی دعا ہے، یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے۔ یہ وتر میں عام طور پر آخری رکعت میں آپ قیام میں یا قیام سے اٹھ کر یہ پڑھا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، اب ایک اسی قنوت نازلہ سے متصل ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے، اور کشمیر میں ابھی جو حالیہ وبا کا لاک ڈاؤن تو پوری دنیا میں ہو گیا لیکن کشمیر میں اس سے کئی مہینوں پہلے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ ایسی سچویشن میں جو کہ ان کی جو ریاست ہے وہ ایک تشدد کر رہی ہے، ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، تو کیا وہ وہاں کے مسلمان یہ قنوت نازلہ والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے اس کو ادا کرتے ہوئے وہاں پر نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟
وہ نماز میں اپنے حالات کے لحاظ سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی دعا جو ان کے حالات سے مناسبت رکھتی ہو وہ حدیثوں میں دیکھیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ نماز میں بہت سی جگہوں پر دعائیں کی جا سکتی ہیں، سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے دعائیں کی جا سکتی ہیں، یہ ہم سب دعا وہ کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں، یہ سبحانک اللہم و بحمدک اس کی جگہ بہت سی دعائیں کرتے تھے۔ آپ قرات مکمل کرنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ رکوع سے اٹھ کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، آپ سجدے میں، رکوع میں، قعدے میں جب چاہیں دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، اور اگر حدیثوں میں جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ دیکھنا چاہیے، وہ آپ کے حالات کے ساتھ اگر مناسبت رکھتی ہیں تو ہر بندہ مومن کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بہ دعا ہو، جو دعا صحیح ہوگی وہ قبول فرما لیں گے اور جو صحیح نہیں ہوگی اس کی طرف توجہ ہو جانی چاہیے کہ پروردگار اس کو کیوں نہیں سن رہے، اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اور کچھ دعائیں وہ بھی ہوتی ہیں جو دعائیں تو صحیح ہوتی ہیں لیکن اللہ کی حکمت کے تحت وہ دعائیں یہاں پر مستجاب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور وہ بندہ مومن کے لیے آخرت میں اجر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن جو دعا بھی آپ کریں اس کا ترجمہ ضرور سیکھ لیں، یعنی پڑھ لیں پہلے، اس میں بات کیا کہی گئی ہے۔ بعض اوقات الفاظ آپ سے متعلق نہیں ہوتے، آپ کے حالات سے متعلق نہیں ہوتے، تو اگر آپ ان الفاظ کو دہرائیں گے تو وہ بےمانی سی صورتحال بن جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خواہ وہ دعائے قنوت ہو، عام دعائے قنوت، قنوت نازلہ، سب جہاں پر آپ کو ملیں گی تو وہاں ان کا ترجمہ موجود ہوتا ہے، تو پہلے اس کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا وہ موضوع ہے آپ کے حالات کے لحاظ سے، اگر موضوع ہے تو ضرور پڑھ لیجیے۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے جو کہ پچھلے دنوں ایک جو بحث چل پڑی تھی اور جس کا آپ نے بڑا تفصیلی اپنا موقف بھی بیان کیا تھا، کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس میں جو طبی ماہرین ہیں वो तो ये कहते हैं कि हमें जो है उसमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, और इसी वजह से उनका ये ख्याल था तिब्बी माहिरीन का कि मसाजिद के अंदर भी जो इज्तिमा है यानी नमाज की जो सूरत है वो नहीं होनी चाहिए। और आपका भी बड़ा मौकिफ वाजह था इस बारे में, और आपने ये बताया था कि रियासत इस बारे में जो है वो फैसला करने का हक रखती है। लेकिन अब पाकिस्तान के सिनेरियो में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे सदर ममलिकत साहब ने जो है वो तमाम उलमा को बुलाया और उनकी मुशावरत से एक तरह से रियासत ही ने ये ऐलान कर दिया कि अब जो रमजान उल मुबारक है उसके अंदर तरावी का एहतमाम हो सकता है, उसमें कुछ सेफ्टी के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, लेकिन तरावी उन्होंने इजाजत दे दी रियासत ने। अब आपका क्या ख्याल है? तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि इज्तिमा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो रियासत और उलमा वो कहते हैं कि नहीं, आप तरावी जो है वो कर सकते हैं सेफ्टी के सामने रखते हुए, और इसी तरह से दीगर इबादत भी कर सकते हैं। अब आपकी क्या राय है?
मेरी राय वही है जो पहले भी थी कि इसमें फैसला कुन हैसियत तिब्बी माहिरीन की है। रियासत ने भी अगर फैसला तिब्बी माहिरीन की राय के मुताबिक किया है तो सही फैसला किया है, और ये फैसला करने का रियासत ही को हक है। अगर रियासत ने तिब्बी माहिरीन की राय को नज़रअंदाज करके कोई सियासी मुफाहमत की है तो इस मौके पर गलत किया है। उसकी वजह यह है कि जिंदगी के मामलात, मौत के मामलात, लोगों को अगर कोई खतरा दरपेश है तो उसके मामलात ये सियासी मुफाहमत की चीज़ नहीं होते। इसमें आपको हर हाल में तिब्बी माहरीनी की राय पर अमल करना चाहिए। मैं ये हुस्ने जन रखता हूँ या ये गुमान रखता हूँ कि हुकूमत ने, रियासत के जिम्मेदारों ने तिब्बी माहरीन से ज़रूर मशवरा किया होगा, उनकी आरा को सामने रखा होगा। मैं तो खुद तिब्बी माहरीन में से नहीं हूँ, इस वजह से जो कुछ कहा जाता है सुन रहा हूँ, जो कुछ बयान किया जाता है पढ़ रहा हूँ, तो उसूली बात यह अर्ज कर सकता हूँ कि हुकूमतों को ऐसे मौक़ों पर जब लोगों की जान को खतरा लायक हो सियासी मफाहमतों की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। फैसलों की बुनियाद तिब्बी माहरीनी की राय होनी चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि इस वक्त जो फैसला किया गया है उसकी बुनियाद क्या है। बज़ाहिर एक आम आदमी की हैसियत से जब मैं देखता हूँ तो लगता यह है कि एक नौईयत की सियासी मफाहमत हुई है, इसको मैं सही नहीं समझता। तो बहरहाल रियासत ने यहाँ कोई हुक्म नहीं दे दिया कि आप मस्जिद में आए और आकर नमाज पढ़ें। हमको हक हासिल है कि हम अपने इल्म के मुताबिक फैसला करें। रियासत इस तरह का हक भी नहीं रखती कि वो लोगों को पाबंद करे कि वो ज़रूर आए, इसलिए कि दीन में जिस चीज़ को जिस दर्जे में रखा गया है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। रियासत लोगों की जान बचाने के लिए ये हक तो रखती थी कि लोगों को रोक दें, लेकिन वो जाने का हुक्म तो नहीं दे सकती, उसने दिया भी नहीं। तो हम आज़ाद हैं कि इस सूरत हाल में अपने इल्म के मुताबिक फैसला करें। इसमें हर आदमी आज़ाद हो गया। मैं, आप जो तिब्बी माहरीन की आरा सुनेंगे उसकी बुनियाद पर अपने लिए खुद फैसला करेंगे। चुनाचे मैं तहसीन की नज़र से देखता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को, उन्होंने बड़ी सराहत के साथ उसी नुक्ता नज़र की तायीद की है जो मैं पेश कर रहा था। उन्होंने फरमाया है कि मैं तो तरावी भी घर में पढ़ूंगा और नमाज में घर में पढ़ूंगा। सारी दुनिया में अहले इल्म ने, हुकूमतों ने यही फैसले किए हैं। आपको मालूम है कि हरमैन में तरावी का किस तरह एहतमाम होता है, हरमैन की नमाज की क्या फजीलतें हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वहाँ के उलमा और वहाँ के बहुत बड़े आलिम का ये फतवा आ गया है, वो आपने भी पढ़ लिया होगा, कि तरावी भी लोग घर में पढ़ेंगे, नमाजें भी लोग घर में पढ़ेंगे, यहाँ तक कि ईद की नमाज के बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि वो घरों में पढ़ी जाएगी। तो सारी दुनिया में अहले इलम अभी तो यही फैसले कर रहे हैं, हमारे यहाँ इसके बरक्स फैसला अगर हुआ है तो जायज़ा लेके देख लेना चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक इसमें हुकूमत ने अगर किसी मुफाहमत के पेश नज़र ऐसा किया है तो हुकूमत अल्लाह के सामने जवाबदेह है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम आज़ाद हैं और हमें वही राय कायम करनी चाहिए जो दीन के उसूल पर मबनी है, यानी इंसानी जान को खतरा होगा, मेरी जान को खतरा या मुझसे दूसरों की जान को खतरा, तो फिर हर हाल में हमें एहतियात करनी है। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले हुकूमत से भी कह रहा था, उलमा से भी कह रहा था, अब मैं आम्मतुन्नास से ये कहता हूँ कि वो अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, وہ اپنے نفس کے لیے بھی جواب دہ ہے، ولی نفس کا علیہ کا حق، اور ان کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ نہ انہیں خودکشی کرنے کی طرف جانا چاہیے، نہ انہیں لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اس کو پیش نظر رکھ کر وہ صحیح فیصلہ کریں۔ تو میرے نزدیک صحیح فیصلہ یہی ہے کہ انہیں تمام عبادات گھر ہی میں کرنی چاہیے۔
ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی پچھلے پروگرام میں انشورنس سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ ہم انشورنس کا پریمیم پے کرتے رہتے ہیں، اور مثال کے طور پہ 7-8 سال تک ہم نے پے کر دیا ہے، تو اس وقت اس کی زکات ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ اماؤنٹ میچیور ہو جائے گا اور مجھے مل جائے گا تب میں زکات ادا کروں گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ میچیور ہو کر اماؤنٹ ملے گی تو اس میں آپ کی اصل اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں سود بھی شامل ہوگا، تو پھر زکات کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں،
یہ انشورنس کے ہر معاملے میں یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، انشورنس اپنی ذات میں کوئی قرض کا معاملہ نہیں ہے، انشورنس میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا ایک معاونت کے عقد میں آپ شامل ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہ رقم دیں گے اور فلاں فلاں ضرورت کے تحت اس قاعدے سے فلاں آدمی کو یہ مل جائے گی۔ تو اس لیے اس میں اگر کوئی کمپنی زائد رقم شامل کرتی ہے تو اسے سود پر محمول نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ خود یہ بتائیں کہ یہ ہم اس میں سود شامل کر رہے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے بچنا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں آپ کو انشورنس میں جو رقم بھی ملتی ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ کوئی سود نہیں ہے۔ انشورنس کا معاملہ یا بیمے کا معاملہ ایک جائز معاملہ ہے، اس میں آپ عقد معاملت کے تحت شریک ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت آپ پر عائد ہوگی جب آپ کو کوئی رقم ملتی ہے، یہ تو آپ نے کنٹریبیوٹ کر دیا ہے، آپ شریک ہو گئے ہیں، اپنے آپ سے آپ نے رقم جو ہے وہ دوسروں کو دے دی ہے، یہ آپ کو واپس نہیں ملنی ہوتی۔ یہ جس وقت آپ کی کوئی پالیسی ایک خاص درجے میں پہنچتی ہے یا آپ کسی ادائیگی کے مستحق ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کو ملتی ہے، تو جب ملے گی اس کے لحاظ سے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ ملنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ فوراً زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ کا وقت آئے گا، اس دن آپ کو کوئی رقم ملی ہے تو آپ زکوٰۃ میں ادائیگ کریں گے، ورنہ تو وہ استعمال ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو کسی گاڑی کے سلسلے میں ملی ہے یا کسی اور چیز میں ملی ہے تو آپ خرچ کریں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کا دن آیا اور وہ رقم آپ کے پاس موجود تھی تو پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔
اچھا جاوید صاحب، ایک اور سوال آیا ہے، وہ یہ کہ یہ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی لیکن بچہ جو پیدا ہوا تو مردہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، تو میں نے اس بچے کو جو ہے وہ دفنا دیا، نہ اسے ہم نے غسل دیا، نہ اس کی کوئی نماز پڑھی، کیونکہ وہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی نماز بھی پڑھنی تھی اور غسل بھی دینا تھا، تو اب چونکہ وہ دفنا چکے ہیں وہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں؟
نہیں، کوئی بات نہیں، جنازہ وہ جب چاہیں پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کا جنازہ کئی برس کے بعد جا کے پڑھا، تو جنازہ تو ایک دعا ہے، وہ اب کر لیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ اور میرے نزدیک بھی صحیح بات یہی ہے کہ انہیں یہ سب کام کرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور بچہ اگر اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں اس کا وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا تو وہاں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن اگر غلطی سے کوئی کام نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال ہے وصیت سے متعلق، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا ہے اس میں سے پہلے اس کی وصیت ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی صاحب نے اپنی جائیداد میں سے ساری کی ساری وصیت لکھ دی ہو کہ میری جائیداد کو فلاں ٹرسٹ میں دے دیا جائے، پوری جائیداد کو، تو پھر کیا اس کا مطلب وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں سے؟
جی، یہ وصیت اگر کسی نے یہ بتا کے کی ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں تو اسے دیکھنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی بے انصافی کی گئی ہے تو اس کی اصلاح بھی عدالت کر سکتی ہے۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کا حق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت ضرور کی ہے کہ اپنے وارثوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب آپ سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو پوچھا گیا کہ سارا دے دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وارثوں کو محروم نہ کرو، پھر پوچھا گیا دو تہائی، پھر آدھا، تو جب کہا گیا کہ ایک تہائی تو آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ تو یہ کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور سارا بھی دے سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، تاہم ہدایت یہی کی گئی ہے کہ وارثوں کو محروم نہ کیا جائے، اور اس معاملے میں توازن قائم رکھا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اور اپنے وارثوں کو بھی اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں کہ وہ آپ کے بارے میں جدا فضا کر رہے ہوں۔ تو یہی صحیح رویہ ہے، تاہم اگر کسی آدمی نے ایسا کیا ہے تو میرے نزدیک شرن اس میں غلطی نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ملک میں چونکہ عام علماء کی رائے کو قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے، تو وہاں پر ان کا یہ اقدام چیلنج ہو جائے گا، اور اگر وارث چیلنج کریں گے تو ایک تہائی کے برابر ان کی وصیت نافذ ہوگی، باقی میں خود بخود وارثوں کو شریک کر دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، اور دوسرا وصیت سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس سے چاہیے کہ وہ وصیت کرے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے امر کی طرح سے بیان کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے، ایک پسندیدہ بات ہے کہ وصیت کریں یا لازمی وصیت کرنی ہے؟
نہیں، وصیت تو ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ وصیت میں تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے جہاں میراث کا قانون بیان کیا ہے، بار بار یہ کہا ہے کہ من بعد وصیہ، من بعد وصیہ، کہ اس وصیت کے بعد جو تم کرو گے، تو وصیت تو لازمن کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے معاملہ۔ لیکن جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اس میں یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا معروف کے مطابق وصیت کرنے کا، جب ابھی اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر نہیں کیے تھے، تو اس وجہ سے وصیت کا حکم باقی رہے گا، لیکن اب وہ وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی، وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ اب کسی ضرورت، کسی خدمت کے تحت وصیت کریں گے یا اللہ کی راہ میں کوئی وصیت کر دیں گے، کرنی ضرور چاہیے۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا کام کھیتی باڑی ہے اور میں میرے کھیت ہیں جس میں میں سبزیاں اگاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء کے نزدیک سبزیوں پر عشر نہیں ہے، مگر آپ کی کیا رائے ہے، سبزیوں پر عشر نہیں دینا مجھے یا اس کے اندر بھی عشر دینا ہوگا؟
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے سبزیوں پر عشر نہیں لیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سبزیوں کو لے کے وہاں سے مدینہ پہنچانا، یہ گویا سبزیوں کو تلف کرنے کے مترادف تھا، لوگوں کے پاس اس طرح کیش نہیں تھا کہ وہ الگ سے دے سکیں۔ تو آج کے زمانے میں آپ کو ہر چیز میں سے عشر دینا چاہیے، عشر ہے یا نصف عشر ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ آج بھی حکومت کرے گی اور کر سکتی ہے کہ کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دینا ہے، یہ ضرورتوں کے تحت ہوتا ہے۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم گھوڑوں سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، تو اس طرح یہ بتا دیا گیا کہ کسی چیز کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ افزوں کرنا چاہتے ہیں، کسی کی نشو و نما مقصود ہے، کسی جگہ کوئی آفت آ گئی ہے یا آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا ہوگی، تو ایگزمپشن کا اختیار حکومت کو دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اصل میں اس وقت بھی ہوئی، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کام کر رہے تھے، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے دین بتا رہے تھے اور حکمران کی حیثیت سے جو اختیار حاصل ہے آپ کو کہ آپ کسی کو ایگزمپٹ کر سکیں، تو یہ ایگزمپشنز بھی آپ نے بیان کیں، گھوڑوں کے بارے میں کیں، غلاموں کے بارے میں کیں، اسی طرح نصاب سے کم سرمایہ کے بارے میں کیں، تو یہ سب کے سب اسی طرح جس طرح ہماری حکومتیں بھی ٹیکس کے معاملے میں یہ کام کرتی ہیں۔ باقی جو اصل قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، ہر چیز میں زکوٰۃ لازمن دی جائے گی سوائے تین چیزوں کے، ایک ذاتی استعمال کی چیزیں وہ ایگزمپٹ ہوں گی، دوسرے کوئی ایگزمپشن دے دی گئی ہے جیسے نصاب کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے اس میں نہیں ہوگی، اور عوامل پیداوار مینز آف پروڈکشن یعنی جس زمین کو مثلا آپ کاشت کر رہے ہیں تو زمین کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، پیداوار میں زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے کسی فیکٹری کی زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوگی، فیکٹری پر یا اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ اس طرح سے ایگزمپٹ کریں گے، باقی ہر چیز میں زکوٰۃ۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں قبروں کو پکی کروانا، قبریں جو پکی کروا دی جاتی ہیں، اس کا کیا نظریہ ہے؟ اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا اسلام اسے پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں جنت البقیع میں دیکھتے ہیں تو قبریں جو ہیں وہ کچی ہیں، لیکن یہاں پر قبریں پکی کروائی جاتی ہیں. اور دوسرا انہوں نے ریزن یہ دیا کہ یہاں اس لیے بھی کروائی جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے یہاں پر قبرستان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، غیر قانونی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو پکا کروا دیا جائے تاکہ وہ سیف اینڈ سیکیور ہو جائے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اسلام کس طرح دیکھتا ہے؟
اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا جو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر شہروں سے بڑے قبرستان آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جنت البقیع کو دیکھیے یا جنت المالا کو دیکھیے، تو وہ محدود رقبے کے قبرستان ہیں اور اب تک آباد ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک طرف سے تدفین شروع کرتے ہیں، جب خاتمے پہ پہنچتے ہیں تو دوبارہ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ قبریں وہاں پر بھی اسی طرح نشانات ان کے باقی رکھے جاتے ہیں. تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. باقی کسی ضرورت کے تحت، مثلا کسی جگہ سیلابی زمین ہے، کسی جگہ بارش ہوئی ہوئی ہے، ایسے ہی جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ جرائم پیشہ لوگوں سے اگر خطرہ ہو تو آپ قبر پختہ بھی کر سکتے ہیں. تاہم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مٹی کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ساری کی ساری انسانوں کے لیے خاص کر رکھی ہوئی ہے. تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہو جاتی ہے اگر آپ جگہ جگہ اس طرح ہی قبرستان آباد کریں. اس کو کوئی جائز ناجائز، حرام حلال کا مسئلہ تو نہیں بنایا گیا، لیکن پسند یہی کیا گیا ہے کہ آپ قبر کو ایسے ہی کچا ہی رکھیں.
ٹھیک ہے. جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس تدفین کے حوالے سے آج کل جو یہ جو وبا ہے کرونا کی، اس میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ چونکہ وہاں کے طبی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیشنٹ کرونا کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس کے قریب جو ہے آپ جائیں گے تو آپ کو بھی اس وبا سے جو ہے وہ آپ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے، اس لیے وہ مرنے والے کی تجہیز و تکفین یا تدفین جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جیسے کہ ہمیں اپنا دین بتاتا ہے. تو اس طرح اگر کسی کو جو ہے وہ ایسی پلاسٹک میں یا کسی چیز میں ریپ کر کے اور اس کو دفن کر دیا جائے تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ اس کیونکہ ظاہر ہے جو مرنے والا ہے اس کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں کچھ.
یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تجہیز و تکفین کریں، ہم اس کو سلیقے کے ساتھ اللہ کے ہاں جانے کے لیے تیار کریں. یہ اس کا احترام بھی ہے، یہ اس کی کرامت بھی ہے، اور ہمارے دین کی ہدایات بھی ہیں. ایسے ہی تدفین بھی احتباب سے ہونی چاہیے، جنازہ پڑھنا چاہیے. ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو ایک غیر معمولی صورتحال ہے. اس طرح کی غیر معمولی صورتحال میں بہت سوچ سمجھ کر کسی چیز کو معطل کرنا چاہیے. یعنی پہلے مرحلے میں تو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق ہی ہم تجہیز بھی کریں، تکفین بھی کریں، اور اپنے مردوں کی تدفین بھی کریں. پوری کوشش کرنی چاہیے. البتہ اگر طبی ماہرین یقینی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز خطرے کا باعث بن گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی دوسری صورت اگر اختیار کی جائے گی تو اسے گوارا کیا جائے گا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر چونکہ بہت لوگ شہید ہو گئے تھے تو یہی طریقہ اختیار کیا کہ ان سب کو ایک ہی جگہ دفن کر دیا گیا، غسل بھی نہیں دیا گیا اور ان کی تجہیز بھی نہیں کی گئی، تجہیز تکفین بھی نہیں ہوئی. تو یہ حالات کے لحاظ سے ہے. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس حالات ذرا سے خراب ہوئے اور آپ فوراً آخری صورت میں چلے گئے. آپ کو تدریج کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ چلیے ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کر لیتے ہیں، اور وہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کم سے کم کر ہی لینا چاہیے. اور دوسرے مسلمان ملکوں میں یا غیر مسلم ملکوں میں بھی یہ توجہ ضرور دلانی چاہیے کہ آدمی کو آخری درجے میں اپنا بھائی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تاہم وہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ کسی دوسرے انسان کی زندگی کو یقینی خطرہ اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تمام احکام اٹھ جائیں گے، اور اس میں آپ کوئی دوسری صورت اختیار کر سکتے ہیں. پھر عرض کر دوں کہ جب بھی آپ اس طرح کی کسی رخصت کی طرف یا استثناء کی طرف جاتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر جانا چاہیے اور اپنی آخری کوشش کرنے کے بعد جانا چاہیے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے جو ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو प्रोटेक्शन के लिए जो है सपोज करें मास्क नहीं मिल रहे या उनको उनको किट नहीं मिल रही जो वो पहनते हैं ताकि वो सेफ रह सकें, तो फिर डॉक्टर हजरात जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें आप ये इक्विपमेंट नहीं देंगे तो हम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज नहीं देंगे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनका पेशा ये है कि वो और वो अपने अपनी डिग्री जब कंप्लीट करते हैं तो वो एक अहद भी करते हैं, एक एक पूरा एफिडेविट होता है, एक अल्लाह ताला के सामने जो है वो हलफ उठाते हैं कि हम जो है वो इस तरह की सर्विसेज से कभी इनकार नहीं करेंगे। तो एक तरफ उनकी अपनी जान को खतरा होता है, वो प्रोटेक्शन की चीजें उन्हें नहीं मिल रही होती, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो स्ट्राइक पर आते हैं तो ये कहा जाता है कि आपने तो जो है हलफ लिया था। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर हजरात क्या करें?
नहीं, देखिए बात यह है कि एक इंसान की अपनी ज़िंदगी अगर ख़तरे में होगी तो दुनिया का कोई कानून भी उसको पाबंद नहीं करेगा, शरीयत भी पाबंद नहीं करती। ये उसका इशार है या उसका अपना फ़ैसला है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर भी इस तरह की कोई मामला करे, ये फ़ैसला उसको करना है। आप अगर उसको कहेंगे कि तुम ये काम करो तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो तमाम ज़रूरी चीज़ें उसको फराहम करें। यानी एक डॉक्टर की हैसियत से जो प्रोटेक्शन उसको चाहिए, अगर मास्क है या कोई ख़ास लिबास है, तो वो आपका फ़र्ज़ है कि आप फराहम करें। आप फराहम करें और फिर वो कोताही करें, आप ये सब सहूलतें दे दें और इसके बाद वो अपने फ़राइज़ से फरार इख्तियार करें, तो फिर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब है, अखलाकी लिहाज से भी ये अच्छी बात नहीं होगी और अपने पेशा वराना अखलाकियात के साथ भी वो इंसाफ नहीं करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें मैसर ना हों तो फिर जाहिर है कि अल्लाह ताला ने अपनी जान बचाने का हक दिया है हर इंसान को, फिर आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। वो अपना कोई फैसला करना चाहता है तो कर लेता है।
नहीं, मगर जावेद साहब आपने ये जो बात की इसकी अब जरा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, जरा वजाहत कीजिएगा कि हम देखते हैं गजवे बदर में भी एक तरह से उनके पास जो मुसलमान थे उनके पास जंगी साजो सामान पूरा तो नहीं था, किसी के पास एक तलवार थी, किसी के पास एक घोड़ा था, किसी के पास ऊंट था, पूरा जंगी सामान नहीं था। तो फिर उस वक्त गजवे बदर में उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर इस्लाम को बचाने के लिए वो निकले, बगैर इसके कि उनके पास साजो सामान हो, वो निकले अल्लाह के पर तवक्कुल करते हुए निकले और वो उन्होंने जो है वो गजवे बदर का मार्का किया भी और उसमें अल्लाह ताला ने उन्हें फतह भी दी। इसको फिर कैसे देखेंगे हम?
यानी उस मार्के का फैसला भी अल्लाह ताला ने किया, उसमें उतरने का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया और उसके लिए वादा भी अल्लाह ताला ने किया कि 3,000 क्या हम 5,000 फरिश्ते मदद के लिए खड़े कर देंगे। तो ये सब कुछ आपने डॉक्टरों को भी फराहम कर दिया है। हम इस दुनिया में खड़े हैं, यहाँ कोई खुदाई फैसला नहीं आ गया। जंगे बदर की मिसाल नहीं देनी चाहिए, वो तो एक खुदाई फैसला था, यौमुल फुरकान था, उसमें पीछे अल्लाह ताला का फैसला, अल्लाह के रसूल का हुक्म और एक बहुत बड़ा नतीजा जो पहले ही बता दिया गया था वो सामने खड़ा हुआ था। तो इस वजह से ये फैसला वहाँ पर भी लोगों ने अपनी आज़ादाना मर्जी से किया था कि वो जाएंगे और लड़ेंगे। यहाँ पर भी डॉक्टर फैसला करते हैं तो अल्लाह उन्हें अजर देगा और उनके तवक्कुल का भी अजर देगा, लेकिन मैं या आप उनको कैसे मजबूर कर सकते हैं? यानी ये तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया था। तो मैंने जो बात अर्ज़ की है वो ये है कि आप जब उनका मुहासबा कर रहे हैं तो पहली जिम्मेदारी ये है कि आप ये चीज़ें उन्हें फराहम करें। अगर आप ये चीज़ें फराहम कर दें तो फिर वो बहरहाल मुजरिम है, लेकिन अगर ये चीज़ें फराहम नहीं की तो फिर मामले का फैसला उनके हाथ में है, वो अपने हालात के लिहाज से जो फैसला चाहेंगे कर लेंगे। फिर आपको उनकी मजम्मत करने या उन पर तशद्दुद करने या उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाने का भी हक नहीं। माशरे की हैसियत से मेरी आपकी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो उनको ये सब चीज़ें फराहम करे, ये हमारा फ़र्ज है। तो जब हम अपने फ़राइज पूरे कर लेंगे उसके बाद हमको मुलामत का हक भी हासिल होता है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की, अपने फ़राइज पूरे नहीं किए, तो फिर लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिला सकते हैं, दिला दीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जहाँ यकीनी तौर पर एक इल्म को जानने वाला ये समझ लेता है कि मेरी अपनी जान को ख़तरा है, तो वहाँ आप कोई कानून साजी करके कहेंगे कि अपनी जान को ख़तरे में डाल दो? ये तो जंगों में भी नहीं किया जाता। यानी आप ज़रूरी चीज़ें फराहम करते हैं तब कोई मुतालबा करते हैं, नहीं फराहम की तो फिर आदमी का इख्तियार होता है, वो जो फैसला अपने लिए मुनासिब समझता है, کبھی عزیمت پر، کبھی رخصت پر وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات کو آپ اسی وقت ملامت کا ہدف بنا سکتے ہیں جب آپ نے سب چیزیں ان کو فراہم کر دیں۔
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جزا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ہم نے جو آج گفتگو کی وہ متفرق سوالات پر مبنی تھی، اور جاوید صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور بہت سارے ایسی ڈسکشن میں سوالات آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے۔ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات لکھیے گا، ih@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔